سرکشی پر اتر آتا ہے کب؟ جب اپنے آپ کو بے نیاز پاتا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، کھانے پینے کو مل رہا ہے، پیسہ ہے، صحت ہے، جتنی جہان کی چیزیں ہیں نا ساری اس کے پاس ہیں، اور کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اسے قلت نہیں ہے، یہ ہے بے نیاز ہو گیا. اب وہ اللہ کو یاد کرے، کوئی لاکھوں میں ایک یاد کرتا ہوگا، مگر نہ لوگ یاد نہیں کرتے. اللہ استغنا، اللہ فرماتے ہیں جبکہ وہ بے نیازی دیکھتا ہے، جب اسے کوئی ضرورت نہیں نہ رہتی مانگنے کی، تو پھر وہ بھی بے نیاز ہو جاتا ہے ہم سے. اور یہ بات نہیں ہے انا الی ربک الرجعا، اور یقیناً اس نے لوٹ کے تو ہماری پاس آنا، واپس تو ادھر ہی آئے گا. کب تک یہ بے نیازی؟ کوئی وقت تو آئے گا جب جھک جائے گا، پھر اللہ سے مانگنا شروع کر دے گا. اور یہ بڑی شدید چیز ہے، بہت شدید چیز ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جملہ لکھ لے آدمی کہیں جا کے، انہوں نے کہا کہ مبسیا علیہ دنیا، جس آدمی کو ساری چیزیں ملتی رہے نا اور کوئی دکھ پریشانی نہ ہو، ولم یعلم انہ قد مکر بہ، اور اسے کبھی خیال بھی نہ آئے کہ یہ کہیں اللہ نے ڈھیل تو نہیں دے دی، فہو مخدوع النقلے، اس جیسا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں. انہوں نے کہا عقل سے فارغ ہوتا ہے کہ اللہ نے ساری چیزیں دے دی، کوئی پوچھنے والا نہیں، کچھ نہیں، اور اسے خیال تک نہیں آتا کہ کہیں ایسے تو نہیں کہ اللہ نے مجھے ڈھیل دے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین طرح کے آدمی ہیں جو اللہ سے مانگتے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور مانگنے سے بھی پہلے اللہ کہتے ہیں یہ میرا بندہ ایسا ہے کہ اس کے ہاتھ اٹھانے سے جب یہ اٹھاتا ہے تو یرد سفرن، ہم اسے واپس پھیر دیں ہاتھوں کو، ہمیں شرماتی ہے، اس بندے کی بات ہم نے مانگی، اسے دے دو جو مانگتا ہے. اور دوسرے درجے کے لوگ وہ ہیں جو اللہ سے بہت مانگتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے کچھ اسے دے دو اور کچھ روک لو. تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ اسے اتنا عرصہ ہو گیا ہے یا اتنی آہوزاری سے مانگ رہا ہے، سارا ہی دے دیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب بس ہوتا، میں مجھے اس کی آواز اچھی لگتی ہے، اگر سب کچھ دے دیں گے تو پھر نہ روئے گا، نہ ایسے ہاتھ پھیلائے گا، نہ مانگے گا، تو ہمیں تو اس سے محبت ہے. پھر آئے، پھر آئے، پھر آئے. اور تیسری قسم وہ ہے جو پہلی رضی اللہ عنہ کے جملے کے مطابق تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ بندوں کے متعلق انہیں مانگنے سے ہی پہلے تھے، تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ وہ ایسا اور ایسا ہے. اللہ فرماتے ہیں اسی لیے ہمیں اس کی آواز سے بھی نفرت ہے، ہم چاہتے ہی نہیں وہ ہمارے سامنے بیٹھے اور ہاتھ پھیلائے. یہ عزت جو ہمارے ہم سے مانگنے میں ہے ہم اسے دینے ہی نہیں چاہتے، اسے ویسے ہی سب کچھ دے دو. اور پھر یہ مسئلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت کا لمحہ، یہ سوچتا رہے انسان کہ کہیں مجھے ڈھیل تو نہیں ملی ہوئی اللہ کی طرف سے. اللہ فرماتے ہیں یہ ہے اللہ جو تمہارا دوست ہے، اس کے حکم میں کوئی شریک نہیں ہے، جیسے چاہے تقسیم کرتا ہے، اتنے اختیارات ہیں اس کے پاس. وَطْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، آپ تلاوت کرتے رہا کیجئے اس وحی کی جو اللہ نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا ہے. لا مبدل لکلماتی، اور اللہ کے جملے بدلتے نہیں ہیں. ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور اللہ کے علاوہ آپ کوئی پناہ بھی نہیں پائیں. آپ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے رہیے، مطلب یہ کہ ہر معاملے میں خدا کی کتاب اس کو مت چھوڑیے. اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا اس کا ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ کوئی انسان بغیر سمجھے اللہ کی کتاب پڑھتا رہے، یہ بھی بڑی چیز. یہ جو آج کل نئے نئے لوگ پیدا ہو رہے ہیں نا، نئی نئی روشنیاں، یہ یہاں آ کے بھی بہت سے سننے کو ہمیں ملے، وہ کہتے ہیں جی صرف پڑھنے کا کیا فائدہ، سمجھ تو آتی نہیں. اب جی نماز نہیں سمجھ آتی، اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ کیا نماز پنجابی اردو میں نہیں ہو سکتی؟ یہاں ایسے بھی ہیں جمعے کا خطبہ بھی اپنی اپنی زبانوں میں دیتے ہیں. اللہ کی شان ہے کہ جمعے کا خطبہ واجب ہے شرن، جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے واجب ہے، اسی طرح کل کو نماز کی بھی زبان لوگ بدل لیں. آج خطبے کی زبان بدل گئی، کل نماز کی بدل لیں، پرسوں قرآن پاک کی زبان بھی بدل لیں، اور ہوتے ہوتے یہ زبان ہی نہ پید ہو جائے. اسی طرح کتابیں تبدیل ہو جاتی ہیں. تورات اور انجیل جو دنیا میں اصلی نہیں رہی، اللہ نے سریانی زبان میں نازل کی تھی، عبرانی میں نازل کی تھی، وہ اصل زبانوں سے ہٹا کے یہودیوں نے صرف جب ترجمے اور عیسائیوں نے کرنے شروع کر دیا، اور اصل زبان کو انہوں نے چھوڑ دیا، پھر کہاں سے کہاں پہنچ گئی. آپ اس زمانے میں اس کی مثال دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھیے، ایک اردو میں تفسیر ہے تفہیم القرآن، جس نے انگلش میں ترجمہ کیا ہے اس نے اردو سے انگلش میں ترجمہ کر دیا. اس نے عربی سے انگلش میں ترجمہ کرنا چاہیے تھا نا، اس نے اردو سے انگلش میں کر دیا. تو اب جب تیسری زبان میں پہنچا ہے تو ہم کبھی حیران ہوتے ہیں اس کی انگلش کو دیکھ کے کہ اللہ نے تو یہ کہا ہی نہیں. تو بہت دیر میں پتا چلا کہ جن صاحب نے ترجمہ کیا تھا انہوں نے اردو کی تفسیر اپنے سامنے رکھ لی تھی، عربی انہیں بھی نہیں آتی تھی، انہیں بھی اردو اور انگلش ہی آتی تھی، تو اردو سے انگلش میں ٹرانسلیشن ہو گئی. اس لیے جہاں جہاں جو زبانیں جس زبان میں اللہ نے احکامات کو نازل کیا ہے، جو فرض اور واجب کے درجے کی چیزیں، انہیں قطعاً نہیں بدلا جا سکتا. اس کی اجازت دینے کے معنی تو یہ ہیں کہ کل کو لوگ نمازیں بھی اسی طرح شروع کر لیں گے. ترکی میں اتاترک کمال پاشا نے بھی یہی کیا، اس نے کہا ترکی زبان کو پاک کرو عربی لفظوں سے. شاہدان نے بھی یہی کیا، اس نے کہا عربی کے الفاظ نکالو فارسی سے، اس کے زمانے میں فارسی اور ہو گئی تھی ترک. اور پھر ترکی میں انہوں نے کہا جی آپ اذان بھی ترکی زبان میں دیا کریں، تو ترکی زبان میں اذانیں ہونے لگی، ترکی زبان میں لوگ نماز پڑھنے لگے. آتا تو بھی اس کے پڑھنے کے فوائد، کیا ہر گولی اور دوائی جو ڈاکٹر سے لیتا ہے سمجھ میں آتی کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ بس ڈاکٹر اتنا بتا دیتا ہے کہ جی آپ کو فائدہ ہوگا مرض میں. اب اندر جا کے اس کے کیا ریئیکشنز ہوتے ہیں، کیسے وہ کام کرتا ہے، اس کے میٹابولک ریئیکشنز کیا ہیں، کیا چیزیں، یہ سب کے سب کوئی فزیشین جانتا ہے، کوئی کیمسٹری پڑھا ہوا ہے وہ جانتا ہے کہ کیا کیا چیزوں کا اثر ہوگا. ایک عام آدمی کو کیسے کوئی بٹھا کر سمجھائے، وہ اگر سمجھاتا رہے تو بس ہو چکا علاج اور کھا چکے وہ گولیاں. انجینئر سے پوچھتے ہیں، کمپیوٹر ہے اس سے پوچھو، وہ کہتا ہے یار اس طرح کرو یہ کام ہو جائے گا، یہ دبا دیجئے بٹن اور اس پہ یہ چیز آ جائے گی. اب بچہ پہلے ہی دن اگر پوچھنے بیٹھ جائے کہ یہ کیوں ہوگا، یہ ساری مشینری کھول کے بتائیں، تو پھر چل چکے کمپیوٹر بھی اور بن چکی بلڈنگیں. یہی حال یہاں ہے کہ ایک تو ہے کتاب کی محض تلاوت، بغیر سوچے سمجھے بھی کوئی پڑھتا ہے، ثواب اسے ملتا ہے یقیناً، اور وہ برکات یقیناً اس کو ساتھ آتی ہیں، نازل ہوتی ہیں جو اللہ نے کی. اور اگر اللہ تعالیٰ یہ کر دیتے کہ جب تک سوچ سمجھ کے نہیں پڑھو گے تب تک ثواب ہی نہیں ہوگا، تو پھر لوگ الٹا دوسرا پینترا بدل لیتے اور کہتے جی اسلام تو اتنا مشکل ہے، کون عربی سیکھے کیا کرے، جب ادھر کیا ہے تو اس پہ یہ اعتراض، ادھر ہو گیا تو اس پہ یہ اعتراض، تو اعتراض تو کرنا ہی کرنا ہے. وہ تھا راستے میں جا رہا تھا بچہ اور ٹکرا گیا کسی سے سائیکل پہ تھا، تو اس نے مڑ کے دیکھا بڑے میاں نے، تو اس نے کہا سائیکل چلانی نہیں آتی؟ اس نے کہا آتی ہے. اس کا تو گھنٹی نہیں بجا سکتے تھے؟ کہنے کا گھنٹی نہ ہو تو پھر، اس کا پھر بریک لگا تو اس کا بریک بھی نہ ہو تو، اس کا پھر سائیکل چلانا ضروری ہے؟ کہنے کا تم سے پوچھ کے چلایا کروں. اب دیکھو اس بڑے میاں نے تو عقل کی بات کی نا، مگر آگے سے جوابات ہیں، تو جواب محض کسی انسان کو دے دینا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، جب تک کہ خود جواب میں وزن نہ ہو. اس نے بھی تو جواب دیا تھا، اس نے کہا میں اس کے سامنے سجدہ کروں، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو آگ بھی بھلا کبھی مٹی کے سامنے جھکی ہے؟ یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ اس نے بھی تو جواب دیا تھا مگر جواب نہیں چلا، اس لیے کہ جواب میں وزن نہیں ہے. الٹی ترتیب سے لوگ چلنا چاہتے ہیں. شریعت جو چیزیں بتاتی ہے، اللہ کے ہاں جو حکمتیں ہیں اس کو کرنا چاہیے. مٹی سے برتن بنا کرتے ہیں بھائی، اور برتنوں کو توڑ کے کوئی مٹی بنانے لگے تو ذرا سوچو اس آدمی کی عقل پہ کوئی کیا کہے. بالکل ہے اللہ کی کتاب وہی ہے، پہلا درجہ یہ ہے کہ سمجھ آئے نہ آئے قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے، اور وہ تلاوت ایسی چیز ہے جس سے ایمان کا ان چیزوں کا احساس رہتا ہے. اب یہاں تو بالکل پتہ نہیں ہے، ہمارے یہاں بھی بہت کم ہو گیا، اور پرانے گھرانوں میں صبح اٹھتے ہی بچپن میں آنکھ کھلی اور آواز آ رہی ہوتی تھی، نانا دادا نانی دادی ماں باپ کوئی نہ کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اس سے احساس ہوتا تھا کہ ہاں میں مسلمان ہوں، اللہ کی کتاب ہے. ایک عظمت غیر معمولی طریقے پہ دل میں آتی چلی جاتی تھی، یہ ہے اللہ کی کتاب، اللہ نے فرمایا اس کی تلاوت کیجیے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ کوئی انسان سوچ سمجھ کے اسے پڑھے، اسے ترجمہ آتا، اس کے تو کہنے ہی، اگر اسے ترجمہ پتا ہے، اسے اس کی تفسیر پتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اس کتاب کا علم رکھتے ہیں کرام امبررہ، قیامت میں اللہ کے عزت والے فرشتوں کے ساتھ ان کا حشر کیا جائے گا. اتنا اللہ کو اپنے کلام کا خود اکرام ہے کہ جس نے اس پہ محنت کی ہے اس انسان کا اکرام بھی اتنا ہی. اور اس سے بھی بڑا درجہ پھر آ جاتا ہے جب کوئی انسان یہ سوچ کر پڑھے کہ میں حق تعالی شانہ کو سنا رہا ہوں. جب یہ کیفیت دائمی ہو جائے نا کہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں، پھر اس کا معاملہ اور ہے. اور اس سے بھی بڑا درجہ یہ ہے کہ کبھی یہ سوچ کے پڑھ لیں کہ اللہ میری زبان سے خود پڑھ رہے ہیں. یہ ایسی چیز ہے جس کی تشریح نہیں کی جا سکتی، بس یہ جانتے ہیں جو جانتے ہیں کہ اللہ خود میری زبان سے پڑھ رہا ہے. وہ جو اسے موسیٰ علیہ السلام کو درخت نظر آیا تھا نا، اور اس درخت نے کہا کہ اننی ان اللہ، میں تمہارا پروردگار ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام وہی سن رہے تھے. پہلی مرتبہ نبوت کی آغاز جہاں سے ہوا ہے، تو انہوں نے کہا اپنی بیوی سے کہ یہ آگ نظر آ رہی ہے، میں یہاں سے جاتا ہوں آگ تمہارے لیے لے آتا ہوں اور یہ انگارے لے آتا ہوں تاکہ ہم لوگ رات کو اسے سیک سکیں، تاپ سکیں، سردی ہو رہی ہے۔ تو وہ لینے گئے اور وہ جسے سے موسیٰ علیہ السلام آگ سمجھ رہے تھے، نار سمجھ رہے تھے، مگر حقیقت نور تھا۔ کبھی کبھی دیکھنے والی آنکھیں ادراک نہیں کر پاتی حقائق کا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آنکھ جو کچھ دیکھ رہی ہے دماغ وہ کچھ سمجھ بھی رہا ہو، بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے۔ تو آنکھیں دیکھ رہی ہیں آنکھ کو، اصل میں تو نور تھا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں جب اس وادی میں آئے تو اس درخت سے آواز آنا شروع ہوئی۔ وہ درخت کیا بولتا، اس میں تو کچھ اور چیز تھی، وہ تو جلدیات جو پڑھ رہی تھی نا وہ بول رہی تھی۔ تو اس لیے کبھی زبان سے قرآن پاک ایسے ہو جائے کہ اللہ میری زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں، اس کے تو کہنے ہی کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور اللہ کے علاوہ تم کسی کو اپنا قریب ہی نہیں پاؤ گے۔ ملتحدا کا لفظ جو ہے نا، آپ نے لحد کا سنا ہوگا، قبر، لحد کہتے ہیں نا قبر کو، وہ انسان کے ساتھ چپک جاتی ہے نا۔ ملتحدا دوست، مہربان، جو ساتھ چپک جائے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ حقیقتاً ہے بھی نہیں۔ اس لیے جب دل اللہ کے علاوہ غیر میں اٹک جائے، یہ بڑی خرابی کی بات ہے۔ سب چیزیں چھوڑ کے چلے جانے والی ہیں اور سب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، یا تو اپنے اختیار سے چھوڑ دے اور یا جبرن اللہ چھڑا لے، فیصلہ آدمی خود کر، یا تو خود اپنے اختیار سے چھوڑ دے۔ دل کے اندر جو خلا ہے نا، اس خلا میں اللہ کی محبت رہنی چاہیے، اللہ کے ساتھ تعلق رہنا چاہیے، وگرنہ وقت آنے پہ وہ جبرن چھڑا لیں گے۔ جب جبرن چھڑائیں گے تو موت میں تکلیف ہوگی۔ کون اپنی محبوبہ سے ہٹتا ہے؟ جو چیزیں محبوب ہیں ان سے کیسے ہٹ جائے؟ دل تو لگا ہوا ہے مال میں، دل لگا ہوا ہے اولاد میں، گاڑی میں، مکان میں، اس چیز میں، اس چیز میں۔ ایک صاحب کی عیادت کے لیے ہم گئے، ان کی عمر 80 سال سے بھی زیادہ تھی، اور بالکل جانا اس لیے بھی ضروری ہو گیا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ ان صاحب کا بس اب 2-4 دن کا ہی مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے ہاتھ پکڑ لیے اور رونے لگے۔ تو میں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دے گا، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا۔ تو مجھے اتنی حیرت ہوئی، انہوں نے مجھ سے کہا، کہنے لگے دعا کیجئے جو نئی کوٹھی بن رہی ہے، بس کچھ دن اس میں گزارنے نصیب ہو جائے۔ اور کئی کوٹھیاں بنی ہوئی، 1.5-2 کروڑ روپے کی اسلام آباد میں کوٹھی بنوا رہے تھے، اور ہم حیران تھے کہ اللہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ اور چند دن بعد پھر انتقال بھی ہو گیا۔ ان کا دعا کر دیجئے اس کوٹھی میں چند دن رہنا نصیب ہو جائے۔ یہ ہے دل اٹک جاتا ہے کہیں، تو جب دل اٹک جاتا ہے پھر اسی طرح ہوا کرتا ہے کہ پھر روح کو کھینچ کے نکالا کرتے ہیں۔ اور جب اپنے اختیار سے آدمی چھوڑ دیتا ہے نا، کہتا ہے ان چیزوں کی نہیں، اب تو اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں جو چیزیں ہیں ان کی فکر ہے، وہاں کچھ کرنا ہے، تو پھر انسان اطمینان سے، وہ مرنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، وہ کہتے تھے جس کو اپنی جنت کا احساس مرنے سے پہلے نہیں ہوتا، اس کے لیے جنت موت کے بعد بھی نہیں ملتی۔ تھی مراد یہی ہے کہ انسان کو جب اطمینان اپنے اندر ہو جاتا ہے نا کہ یہ چیزیں دل لگانے کی نہیں ہیں، یہ سب ضرورت کے درجے کی چیزیں ہیں، یہ اولاد کی ضرورت ہے اس لیے ہے، یہ گھر اس چیز کی ضرورت ہے اس لیے ہے، مجھے خود ضرورت ہے ان چیزوں کی اس لیے ہے، اور اصل وہ اللہ کے یہاں ہے، جانا تو پھر وہی ہے، یہ تو چیزیں دل لگانے کی ہیں نہیں۔ پھر دل اللہ کے ساتھ جب لگ جاتا ہے پھر انسان کو اطمینان رہتا ہے۔ تو یہ ہے ملتحد۔ اللہ فرماتے ہیں واصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم، آپ اپنے آپ کو باندھ کر رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، یریدون وجہہ، اور وہ اللہ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ لا تعدو عیناک عنہ، اپنی نگاہ ان سے، اپنی نگاہ مبارک مت ہٹائیے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، آپ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، فلا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور کسی ایسے انسان کی پیروی نہ کیجئے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، وتبع ہوا، اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، وکان امره فرطا، اور اس کا کام حد سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ ایسی آیت ہے کہ پوری رات اگر لگ جائے تو اس کی تفسیر نہ بیان ہو سکے، اتنی عجیب چیز۔ سب سے پہلی بات اللہ نے فرمائی ہے واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، اپنے آپ کو باندھ کر رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے اللہ کو صبح و شام یاد کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ فقیر، یہ ہیں وہ درویش جو اپنی ساری دنیا کی آسائش آرام ترک کر کے اور مسجد نبوی میں آ کے بیٹھ گئے تھے یا مکہ مکرمہ میں آ کے بیٹھ گئے تھے. اور آیت نازل اس لیے ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے. عیینہ ان میں سے ایک تھا اور ایک تھا حصن. انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس یہ غریب فقیر لوگ بیٹھے رہتے ہیں, پھٹے پرانے کپڑے, میلے کچیلے, اور ان کو اگر آپ ہٹا دیں یہاں سے اور قریش مکہ کے سردار آئیں وہ بیٹھیں اور وہ اسلام کو قبول کر لیں تو پورے مکہ میں اسلام پھیل جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ ارادہ یہ ہو گیا کہ ان کو ہٹا دیں, ان کو اٹھا دیں. اور ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے کہا آپ ایسا کر لیں, دو مجلسیں بنا لیں, ایک وقت ان کے ساتھ رہا کریں, ایک وقت ان کے ساتھ رہا کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ ایسا کر لیں, اللہ نے فوراً آیت نازل فرما دی. اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو ان کے ساتھ باندھ کے رکھیے جو اپنے پروردگار کو صبح و شام یاد کرتے ہیں. یریدون وجہہ, وہ تو محض اللہ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں, مطلب محض خدا کو یاد کرتے ہیں, اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ انہیں چھوڑ دیں؟ ان میں سے خباب رضی اللہ عنہ تھے, ان میں اتنے بڑے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ تھے جن کی ساری زندگیاں زہد کے ساتھ گزری ہیں, تقویٰ میں گزری ہیں, دنیا میں کچھ نہیں کمایا, کچھ نہیں لیا انہوں نے, اور اللہ کے ساتھ تعلق رہا. یہ اللہ کے ساتھ تعلق اتنی بڑی حقیقت ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. عام طور پہ ہم لوگ جتنا کچھ بھی سوچتے ہیں نا اپنے معاشرے کے خارجی اثرات کے تحت سوچتے ہیں, محبت میں سوچتے ہیں, نفرت میں سوچتے ہیں. محبتوں اور نفرتوں سے اوپر اٹھ کر حقائق کی بنیاد پر کوئی آدمی سوچے ایسے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں. اللہ نے کہا ہے حقیقت کی بنیاد پہ سوچنے کا, یہ نہیں ہے کہ اس ماحول سے متاثر ہو کے سوچنا ہے. اور وہ حقائق یہ ہیں کہ جو لوگ اللہ کے لیے کام کرنے والے ہیں خدا ان کے ساتھ ہے, مدد ان کی جائے گی. دنیا کے ظاہری اسباب اور وسائل اللہ کے قبضے میں ہیں, اللہ جب چاہے گا وسائل کو ان کے ساتھ نکال دے گا. یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے کام کیا. اللہ فرماتے ہیں وہ صبح و شام اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں. اتنا بڑا مسئلہ ہمارے ہاں ہوتا ہے, لوگ جس کو دیکھو اللہ کے کام میں وہ کہتے ہیں جی یہ کرتے کیا ہیں, یہ گزارا کیسے ہوتا ہے, کھانا پینا کیسے ہوگا. لو مولوی صاحب بچوں کو مدرسے میں بھیج دیں, میرے بچے کا فیوچر کیا بنے گا, کمائے گا کہاں سے, کھائے گا کہاں سے. کیا جتنے لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں بغیر کمائے ہوئے سب مر گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی ہے نبوت کے بعد کوئی کام نہیں کیا. اللہ نے خود فرمایا لا نسألک رزقا, ہم آپ سے روٹی چاہتے ہی نہیں. اس آیت کی تفسیر کبھی دیکھیے, اللہ اپنے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں ہم آپ سے کھانا نہیں مانگتے, نحن نرزقک, ہم آپ کو کھانا دیتے ہیں. یہ تو عام مومن بھی نہیں سوچ سکتا کہ لیا عزب اللہ خدا مجھ سے کچھ مانگے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا, مطلب مراد یہ ہے, وہاں مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ روزی کمائیں, نہ نو نرزقک, ہم رزق دیں گے, آپ بس نبوت کا کام کریں. تو اس لیے یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کی پیروی وہ اتنی کٹھن گزرتی ہے, گراں گزرتی ہے. لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ کھانا پینا یہ اسباب وسائل کہاں سے آتے ہیں, اور یہ نہیں سوچتے کہ ہم جو اپنے جیسے کسی فرد کا کام کرتے ہیں وہ ہماری ضروریات کا کفیل ہو جائے تو ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے. ٹھیکیدار یہ کہہ دے کہ فلاں فرم میں کام کر لیجئے اتنے پیسے مل جائیں گے, دل کو سکون آ جاتا ہے کہ جی بالکل ٹھیک ہے. اور اللہ پر اعتماد اتنا بھی نہ ہو, جو بادشاہ کا کام کر رہا ہے اسے بھی اعتماد خدا پہ نہ ہو, کیسی عجیب بات. اتنا بھی اللہ کے ساتھ تو بدگمانی نہیں چاہیے علیہ باللہ. اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ باندھ کے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں اور یہ صحابہ رضی اللہ عنہ جو مہاجر ہیں انصار ہیں اتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا معاش بے بطنی, ابو ہریرہ نے تو یہ حدیثیں سیکھی ہیں بھوک کے ساتھ جو پیٹ میں گڑبڑ کر دیتی تھی, یعنی شدید بھوک لگتی تھی. اور فرمایا میں نے طے کر لیا تھا کہ میں کوئی کام نہیں کروں گا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے, تو جو چیز وہاں سے سنتا تھا اسے میں یاد رکھا کرتا تھا. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے. حضرت خباب رضی اللہ عنہ اتنے غریب آدمی, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کوئی آ کے کہتا تھا کہ جی میں نے اسلام میں یہ کیا, یہ کام, یہ کام, تو کہتے تھے خباب ذرا اپنی کمر دکھاؤ. تو کمر سے کبھی کبھی جب اپنا کرتا ہٹا دیتے تھے تو سفید داغ پڑے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے اس شخص کو ہم انگاروں پہ لٹا دیتے تھے اور اس کے سینے پہ پتھر اتنا رکھ دیتے تھے کہ یہ ہل نہیں سکتا تھا اپنی جگہ سے, اور انگارے اللہ کی قسم اس کی چربی اور خون سے بجھتے تھے. یہ سفید داغ اس وقت میں, اور تم اپنے اسلام کی بات کرتے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شہادت ہوئی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میرا جنازہ وہ پڑھائیں جو میرے خلیفہ ہوں گے تین دن کے اندر اگر فیصلہ ہو جائے, اور اگر میرا انتقال پہلے ہو گیا تو خباب میرا جنازہ پڑھائیں گے. اور انہوں نے اس عمر رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھایا ہے اس لیے کہ امیر المومنین کو بھی معلوم تھا کہ انہوں نے اسلام کے لیے کتنی دقتیں دیکھی. اب ایسے لوگ کیوں نہیں رہے, اب ایسے نہیں رہے جو اپنے آپ کو اسلام کے لیے وقف کر دیں کہ ہم نے دین ہی کا کام کرنا ہے, اللہ کے دین کو پھیلانا ہے. اور اگر کوئی کر دے خیر سے تو وہ پورے معاشرے کے الٹی روش پہ چلتا ہے, ہر جگہ اسے کچل کے رکھ دیتے ہیں لوگ, محض اس لیے کہ لوگوں کی اپنی سمجھ میں نہیں آتی, وہ اسباب کے دائرے میں سوچتے ہیں, اسباب سے ذرا سا اوپر اٹھ کے سوچنا یہ لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی. اللہ فرماتے ہیں ان کا کیا قصور ہے سوائی اس کے کہ یریدون وجہہ, یہ تو اپنے اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں. ولا تعدوا عیناکم, آپ اپنی نگاہ بھی ان سے نہ ہٹائیے, کہیں ایسے نہ ہو ان کا دل دکھے, کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ اپنے آپ کو کم محسوس کریں, آپ نظر بھی ان سے نہیں ہٹائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ آتے ہیں آپ کے پاس اس طرح کے غریب, خبردار آپ ان سے اپنی مجلس الگ نہ کیجیے. وَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, اور جب یہ آئیں آپ خود انہیں سلام کیا کیجیے. سلام علیکم کے لفظ آئے ہیں سورہ انعام میں, اللہ فرماتے ہیں جب یہ آئیں آپ انہیں کہیے سلام, آپ انہیں کیا کیجیے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لوگ آتے تھے تو آپ خود پہلے سلام کرتے تھے اور آپ فرماتے تھے تم ایسے ہو اللہ سے تمہاری وجہ سے مجھے ڈانٹ پڑ گئی. یہ اللہ فرماتے ہیں تریت زینت الحیات الدنیا, آپ دنیا کی زندگی کی آرائش زیبائش یہ چاہتے ہیں. بڑے لوگوں کے ساتھ تعلق میں بھی ایک فخر ہوتا ہے نا کہ فلاں آدمی میرا دوست ہے, فلاں آدمی میرا دوست ہے, فلاں پرائم منسٹر مجھے جانتا ہے, منسٹر جانتا ہے, فلاں چیز جانتا ہے, فلاں سرمایہ دار مجھے جانتا ہے, کچھ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں تری زینت الحیات الدنیا, تم چاہتے ہو کہ دنیا کی زندگی اچھی رہے, بات یہ نہیں ہے, بات اللہ کے ساتھ تعلق ہے. کوئی آدمی ساری دنیا بھی اس کے پاس آ گئی پھر کیا ہو گیا, پھر کیا فرق پڑتا. کسی نے کہا کہ میرے پاس فلاں کے پاس اتنا روپیہ ہے, تو سننے والے نے کہا اس کا مجھے کیا, اس نے کہا تیرے پاس کیا ہے, اس نے کہا تجھے کیا, مطلب تمہیں کیا غرض ہے, میرے پاس کچھ ہے یا نہیں. اور کسی کے پاس بہت زیادہ ہے تو مجھے کیا اس سے لینا ہے, کیا دینا. سارے لوگوں کے دل, ان کے مال, ان کی چیزیں اللہ کے قبضے میں. جب آدمی یہ سوچ لے پھر بڑا سکھ رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ان قلوبنا و نواسینا بیدک, اللہ ہمارے دل اور ہماری پیشانیاں تیرے قبضے میں. لن تملکنا منہا بشیئن, ہم ذرہ برابر ان پہ اختیار نہیں رکھتے. فاذا فعلت بنا ذلک, اور اللہ جب آپ نے ایسے کر دیا ہے, فکن انت اہلو, تو اللہ آپ ان میں خیر بھر دیجئے. اور اللہ دوسری جگہ ہے ولا تکلنی الا نفسی طرفت عین, اللہ جتنی دیر آنکھ چپکی جاتی ہے, پلک چپکی جاتی ہے, اتنی دیر کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کر. فانک ان تکلنی, اور اللہ اگر آپ مجھے میرے نفس کے حوالے کر دیں گے, تکلنی الماتم والمغرم, تو اللہ گناہ میں پڑ جاؤں گا, تاوان بھرنا پڑ جائے گا. اس لیے اللہ کے ساتھ جتنا زیادہ تعلق ہوتا ہے اتنا ہی اپنے نفس سے بے اطمینانی ہوتی ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا اس میں ڈر نہ رہا ہو کہ پتہ نہیں کیا کہیں گناہ نہ ہو جائے. اللہ نے فرمایا دنیا کی زندگی یہ چیزیں, بلا تتے منت فلنا کل بہو ان ذکر, نہ کبھی اس شخص کی پیروی نہ کیجئے, بات نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. اللہ کے ذکر سے جب دل غافل ہو جاتا ہے پھر نگاہیں اندھی ہو جاتی. دوسری جگہ آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنا شروع ہو یوم القیامت عامہ, اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے اور وہ کہے گا رب لما حشرتنی عامہ وقت کنت بصیرا, اللہ مجھے اندھا اٹھایا ہے جبکہ دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا دیکھتا تھا. تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں, فنسیتھا, اور تو انہیں بھول گیا تھا, تو نے ان کی قدر نہیں کی. وکذلک الیوم تنسا, آج کے دن تم بھی اسی طرح بلا دیے گئے. یہ ہے اندھاپن. اندھاپن یہ نہیں ہے کہ کس انسان کی آنکھیں نہ رہیں, اندھاپن یہ ہے کہ آخرت میں آنکھیں نہ نصیب ہوں. اللہ فرماتے ہیں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے, وتبع ہوا, وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے. اپنی خواہش میں یہ آیا کہ نماز پڑھنے پڑھنی, اپنی خواہش میں یہ آیا کہ کچھ پی پلا لیں پی پلا لیا, اپنی خواہش میں یہ آیا کہ سال حج کرائیں حج کرائے, کوئی زندگی سنجیدگی سے گزارنے کا پروگرام ہی نہیں, صرف اپنا نفس ہے جو حکمران بناؤ. یہ اتنی تکلیف دہ چیز ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو ہر سال حج اور عمرہ بھی کراتے ہیں, ان کا در حقیقت معبود ان کا اپنا نفس ہوتا ہے. اندر نفس کا اطمینان ہوتا ہے کہ سال حج کر لیا ہے, بس ہر سال حج کر لیا کریں. اور اندر کا نفس جب یہ کہتا ہے کہ یہ حرام کام کرنا ہے اس کو بھی کر لیتا ہے، بندہ سنجیدگی سے زندگی نہیں گزارتا. اللہ فرماتے ہیں وتبع ہوا، اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، وکان امرہ فرطا، اور اس کا کام دیکھو حد سے بڑھا ہوا ہوتا ہے، حد سے بڑی ہوئی نفرتیں، حد سے بڑی ہوئی محبتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے ایسی محبت نہ کر کہ جب تجھے اسے ڈانٹنا پڑ جائے، روکنا پڑ جائے تو تو روک نہ سکے، اور کسی سے ایسی نفرت نہ کر کہ جب تجھے اس سے فائدہ اٹھانا پڑ جائے تو شرمندگی سے اس کے سامنے نہ جا سکے. کتنے لوگ ہیں جو اتنی محبت اور نفرت میں اعتدال کرتے ہیں، نفرت ہوگی اتنی شدید اس کے باپ دادا تک کو رگڑ دیں گے نفرت میں، محبت ہوگی تو اتنی شدید کہ خونی رشتے پیچھے ہو جائیں گے اور محبتیں زیادہ ہو جائیں گی. یہ چیزیں اللہ فرماتے ہیں کا نام روحو فروتا، اس کا ہر کام حد سے، کام جو اس کے حد سے بڑے ہوئے، یہ وہ چیز ہے جس کی شریعت نے ممانعت کی ہے، اور وہ ہے ایکسٹریم پہ چلا جانا کسی کام کی. اعتدال میں رہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ گوشت کا ایک بڑا ٹکڑا اٹھا کر لا رہے، راستے میں مل گئے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو کہنے لگے عبداللہ یہ کہاں لے کے جا رہے ہو گوشت، کچھ مہمان آئے ہیں کیوں پکا رہے؟ تو انہوں نے کہا آج جی میں آیا کہ گوشت پکانا چاہیے اس لیے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درہ ایک مارا اور کہنے لگے سبحان اللہ، کسی آدمی کے لیے کام کرنے کو یہ کافی ہے کہ اس کی طبیعت میں آئے اور کام کر گزرے، یہ نہ سوچے کہ یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یہ کیسی زندگی. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر میں آگے چلا گیا درے کھا کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا یہ کیسے جواز کیسے نکلتا ہے کہ میں جی میں آیا یہ کام کرنے کر لے. کا نام رہو فروت، اللہ فرماتے ہیں کام حد سے گیا ہوا ہوتا ہے، تو یہ حد سے گزرنا یہ بھی ایسی چیزیں ہیں. اس کی بڑی مثالیں آپ دیکھیں نا، نفل کو فرض پہ ترجیح دیتا ہے، نفل کام کو فرض پہ ترجیح دیتا ہے، یہ حد سے بگڑی ہوئی چیزیں. برا لگے گا آپ کو بہت، مگر کوئی حرج نہیں، گلیاں کڑوی بھی ہوتی ہیں. یہاں اس معاشرے میں دیکھو فرض ہے سکولوں کا قائم کرنا، جہاں بچے اور بچیوں کی تعلیمیں الگ الگ ہوں، لڑکیاں الگ پڑھیں، لڑکے الگ پڑھیں، اور اتنے حد سے بڑے ہوئے ہیں مسجدیں کروڑوں کی بنائیں گے، جو نفل ہے مسجد بنانا، نفلی کام ہے اسے کرنا ہے، اور جو فرض ہے اسے چھوڑ دیا. یہ ہے حد سے بڑا ہوا طریقہ معاشرے کا، اسے بدلنا چاہیے. کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی اچھی مساجد بنانے کی، اس ہزاروں ڈالر کے قالین کی بجائے اگر یہاں پر صرف چٹائی ہوتی نماز اس پہ بھی ہو سکتی تھی. یہ ہزاروں ڈالر کسی مدرسے میں خرچ ہوتے، کسی اسکول میں خرچ ہوتے، بچے الگ پڑھتے، لڑکیاں الگ پڑھتی، نسل پوری آگے کی سنورتی، اس کی پرواہ نہیں ہے. اور مسجدیں بناؤ اتنی اتنی بڑی، اور ہم حیران ہوتے ہیں اتنے بلین ڈالر کا منصوبہ ہے، اتنے بلین ڈالر کا منصوبہ ہے اللہ کی بنائے، یہ اللہ کے ہاں کیسے جسٹیفائی کریں گے اس چیز کو کہ اللہ میں تو یہ کرتا. جو نفل چیزیں ہیں ان کو ترجیح، اور جو فرض ہیں ان کو چھوڑ دینا. رات بھر نفل پڑھتے رہے اور فجر کی نماز چھوڑ کے سو گئے، ہے کوئی نیکی کی بات؟ گیارہ مہینے روزے رکھتے رہے اور رمضان کے روزے چھوڑ دیے اس نے، کون اسے کہے گا کہ یہ صحیح بات ہے؟ اوور ٹائم کرنا اچھا ہے اور جو ڈیوٹی تھی وہ بری ہے، تو ایسا اوور ٹائم کون قبول کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے اوور ٹائم تو بعد کی بات ہے، تم بتاؤ تم نے ڈیوٹی کتنی دی تھی. تو جو فرض ہے اس معاشرے کے لیے وہ کام نہیں کرتے. یہاں کے لیے علماء کا بنانا فرض ہے، آپ لوگ سمجھیے اس بات کو، یہاں علماء کے بغیر کام نہیں چل سکتا، کوئی صورت نہیں. شہروں کے شہر خالی ہیں جہاں پر کوئی عالم دین نہیں ملتا، کوئی مفتی نہیں ملتا. اتنے لوگ ہم سے مسائل پوچھتے ہیں، میں ان دوستوں سے کہتا ہوں کہ یار جب ہم نہیں تھے، اب نہیں ہوں گے، چلے جائیں گے، پھر کہاں کون مسئلہ بتائے گا. اسی طرح جو علماء ہندوستان پاکستان سے آتے ہیں، گرمیوں میں ہی عام طور پہ آ جاتے ہیں، سردیوں میں کون آتا ہے یہاں پہ؟ تو پھر اس زمانے میں کیا مسائل کی ضرورت نہیں پیش آتی، پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو یہ ہے وہ فرض جس کا احساس نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب اعمال کی قائم کی ہے، اس ترتیب سے ہٹنا گمراہی ہے. اور وہ ترتیب سب سے پہلی چیز جو سکھائی گئی ہے وہ تعلیم ہے، علم ہے. بدر میں قیدی آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے 10 بچوں کو جو پڑھانا سکھا دے ہم اسے آزاد کر دیں گے. تعلیم کا اتنا اہتمام فرمایا کہ آگے جو معاشرہ بننا تھا وہ یہی تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان نے لکھا اپنی ساری مملکت میں، انہوں نے لکھا کہ یہ جتنے اساتذہ ہیں سب سے زیادہ تنخواہ ان کی مقرر ہوگی، اور انہوں نے کہا اور دوسرے نمبر پہ قاضی ان کی تنخواہ، اور تیسرے نمبر پہ پولیس والوں کی. فرمایا اگر پولیس کی تنخواہ صحیح نہیں رکھو گے شہادتوں کا نظام گڑبڑ ہو جائے گا، گواہیاں ٹھیک نہیں ہوں گی. اور قاضیوں کو اگر تنخواہ صحیح نہیں ملے گی تو انصاف کون کرے گا؟ اور فرمایا اگر اساتذہ کو تنخواہ نہیں دو گے تو معاشرہ جاہل ہو جائے گا. سب سے زیادہ تنخواہ ان لوگوں کی ہونی چاہیے. ان تینوں محکموں کی تنخواہ انہوں نے رکھی, وجہ اس کی یہی تھی کہ تعلیم کی اتنی اہمیت تھی, پڑھانا ضروری. یہ طے کرنا چاہیے لوگوں کو, ایک پوری نسل کو طے کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے دو بیٹے دیے ہیں, تین بیٹے دیے ہیں, ایک کو میں نے بالکل مولوی بنا کے مسجد میں بھیج دینا ہے تاکہ وہ لوگوں کی قیادت کرے, رہنمائی کرے. بھائی انسانی معاشرے ایک ایک فرد سے نہیں چلا کرتے, مجموعی اعتبار سے سروسز ہوتی ہیں. آپ نے ایک دکان کھولی ہے مارکیٹ میں گوشت کی, آپ ایک سروس پرووائڈ کر رہے ہیں پورے معاشرے کو. اسی طرح ایک آدمی جوتے بناتا ہے, وہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں پورے معاشرے کو. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سارا معاشرے جوتے بنانے بیٹھ جائے, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی نہ بنائے. اسی طرح سروسز پرووائڈ کرنے میں ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے جو جائے, علم سیکھے اور واپس آ کے اپنی قوم کے پاس انہیں ڈرائے. اللہ نے گیارہویں پارے میں یہ بات اشارت فرمائی ہے, فلولا نفر من کل امت. اللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں ہوتا کہ ایک گروہ تم میں سے ایسا ہو جو علم دین سیکھنے کے لیے جائے اور دین کا سیکھ کے آئے پھر اپنی قوم کو ڈرائے, شاید کہ وہ اللہ کی گرفت سے لوگ بچ سکے. تو جب تک یہ لوگ طے نہیں کریں گے کہ یہاں علماء کی ضرورت ہے, یہاں آئیں گے پھر علماء جب پڑھیں, یہاں مدرسہ قائم ہو جائے, اس معاشرے سے ہٹا کر آپ قائم کیجئے. اس لیے کہ اس معاشرے میں آپ بچے کو پڑھائیں گے صبح سے لے کے دوپہر تک, اور ایک رات وہ ٹی وی دیکھایا, ایک ہفتہ اس نے گھر کے علاوہ کسی ماحول میں گزار لیا, وہ سب لکھا پڑھا چوپٹ ہو جائے. یہ حکمت تھی اور اب بھی ہے. تبلیغ والے جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ نکلو, تو معاشرے سے الگ کر کے ایک خاص ماحول میں لے جا کر تربیت کرتے ہیں. صوفیاء کرام کیا جو خانقاہوں میں لے جاتے تھے, وہ یہی چیز دیکھو کہتے تھے اپنے معاشرے سے ہٹ کے آؤ پھر بات کریں گے. اللہ نے بھی اسی لیے فرمایا کہ کیوں نہیں وہ نکلتے اپنے شہروں سے, اپنی جگہوں سے, کہیں اور کیوں نہیں جاتے, تاکہ وہ اس معاشرے سے ہٹ کے پھر وہاں پر علم حاصل کریں, تعلیم کو حاصل کریں, ان چیزوں کو سمجھیں, پھر وہ لوٹ کر آئیں تاکہ اپنی قوم کو وہ سمجھائیں. یہ چیزیں وہ جب لوٹ کے آئیں گے ان معاشروں میں, ہم نے مانا 50% ضائع ہو جائیں گے. اچھا خاصا حافظ بن کے عالم بن کے آیا اور یہاں آتے ہی داڑھی بھی کٹا دی اور لباس بھی تبدیل ہو گیا, تو کچھ ہم نے مانا 50% 60% ضائع ہو جائیں گے, مگر ممکن ہے 10% ہیرے نکل آئے اس میں سے, ایک آدمی بھی ان میں سے ایسا نکل آئے. پورے بیج میں 100 کا بیج ہے اور ایک ایسا نکل آئے جس کو اللہ نے دین کی سمجھ دے دی, تو وہ پورے اس شہر کے لیے کافی ہو سکتا ہے. لوگ دین کے معاملے میں اس سے رجوع کر سکتے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے کیوں نہیں سوچتے, آخر یہ کیسے چیزیں چلیں گی. نتیجہ یہ نہیں کریں گے تو نتیجہ اس کا کیا نکلے گا, نئے نئے مسلمان آتے جائیں گے, بظاہر دین چلتا جائے گا, اور جو پرانے آئے ہوئے ہیں ان کی تیسری نسل میں اگر دین رہ گیا تو آپ کہیے تیسری نسل آئے گی اور دین غائب ہو جائے گا, اور بہت ہی کوئی خوش قسمت ہوا تو چوتھی نسل, ورنہ تیسری نسل میں دین برباد ہو جاتا ہے. جو آج سے تین پشتے پہلے آئے ہیں ان کے بچوں کو آج دیکھ لیں, جو آج آ رہے ہیں ان کے بچوں کو دیکھ لیں, آج سے 10 سال بعد فرض کر دیجئے امریکہ میں آنے والے لوگوں کی تعداد دگنی ہو جاتی. لوگ تو چاہتے ہیں کس طرح آئیں. پاکستان میں امریکن لاٹری کا جو سسٹم نکلا تو 3 کروڑ نے اپلائی کیا کہ ہمیں نیشنلٹی مل جائے امریکہ, کس طرح آج تو 3 کروڑ فرض کر لو آ جائیں گے تو دیکھنے میں تو مسجدیں ایک دم سے بھر جائیں گی, مگر انہی 3 کروڑ کی چوتھی نسل جا کے وہ مرتد ہو جائے گی علیہ باللہ. لوگ کیوں نہیں سوچتے, یہ ہے کان امر فروتا. اللہ فرماتے ہیں ان کے کام حد سے بڑے ہوئے, حد سے بڑا ہوا یہ کام نہیں ہے. مسجدیں بناؤ, خوبصورت سے خوبصورت مسجدیں بناؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر ایسا وقت یقیناً آئے گا جب تم اپنی مسجدوں کو اتنا خوبصورت بناؤ گے جس طرح عیسائی اپنے گرجوں کو بناتے ہیں. آپ نے فرمایا میری امت ایسا کر کے رہے گی, جیسے عیسائیوں کے گرجے ویسے تمہاری مسجدیں. اور چلے جائیے آپ کسی گرجے میں جا کر دیکھیے یہاں فیسلٹیز, اور یہاں یہ حدیث جتنے صحیح معنی میں اب کھل کے سامنے آئی ہے, پہلے ہمیں خیال نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ کیا ہے سوائے اس کے کہ تسکین ہے نفس کو کہ مسجد بنا دی جناب, اتنے پیسے خرچ کر لیے, اتنے ڈالر خرچ کر لیے. اللہ علیہ عزب اللہ, ہم حیران رہ گئے یہ دیکھ کے جرمنی میں کہ مسجد کے صدر ہیں اور مسجد میں نماز نہیں ہوتی. تو نماز کا وقت آ گیا اور ایک دو ہی تھے جنہوں نے نماز پڑھی. ہم نے ایک صاحب اور تھے تو میں نے کہا کمیٹی کہاں ہیں, لوگ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی مسجد کمیٹی کے صدر صاحب تو سامنے ہیں. تو میں جب گیا نماز پڑھ کے دکان پہ تو میں نے کہا اس پب کے مالک, تو پتا چلا پب کے مالک بھی مسجد کمیٹی کے صدر ہی. یہ حالت ہے. لندن چلے جائیے حسین پب کے نام سے مل جائے گا, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام، میں نے اسے کہا یہ پب ہی کھولنا ہے، شراب ہی بیچنی ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تھوڑی دیر کے لیے جدا کر دو. کہنے لگا نہیں، برکت کے لیے. یہ حالت جب ہو جائے، یہ کون سی پشت ہے اور کون سی نسل ہے؟ یہ ہے امرہ فروتا. اللہ نے فرمایا ان کے کام حد سے بڑے ہوئے ہیں. اور اس سے کہیے آپ $1000 مسجد میں دے دیں، 10,000 دے دیں، وہ کہے گا جی بسم اللہ لیں آپ. اور اسے کہیے ایک سکول الگ بناؤ اپنے بچوں کے لیے، ایک لڑکیوں کے لیے سکول الگ بناؤ، یہ نسلیں دین سے پھر جائیں گی، پرواہ نہیں ہے. یہ ہے حد سے بڑی ہوئی چیز. اللہ ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال له صاحبه، اور کہا اس سے اس کے دوست نے، وہ ہوا یحاورہ، اور وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، فکفرت باللذی، کیا تم انکار کرتے ہو اس ذات کا، خلقک من تراب، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفت، اور پھر اس کے بعد پانی سے، ثم سواک رجلا، اور پھر اللہ نے تمہیں اچھا خاصا مرد بنا دیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ هو اللہ ربی، وہ اللہ میرا پروردگار ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا. اللہ تعالی نے سورہ کاف میں دو دوستوں کا قصہ ارشاد فرمایا، اور اس سے پچھلی نشست میں ایک کے متعلق یہ بات گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ اس کے باپ، اس کو اللہ نے دو باغ دیے تھے، اور وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ ایک باغ میں داخل ہوا، اور اس نے اس سے باتیں کرنا شروع کیں، اور اس نے کہا کہ دیکھو میرے پاس مال زیادہ ہے، اور میرا جتھا گروہ مضبوط ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ وہ جب اپنے باغ میں داخل ہوا تو وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا، اور اس نے یہ بات کہی کہ میں سمجھتا ہوں کبھی بھی اس باغ پر تباہی نہیں آئے گی، اور یہ کھیتیاں، یہ ہری بھری فصل، اور یہ باغ کبھی اجڑے گا نہیں، اور اگر بالفرض ایسے ہو گیا تو میں یقیناً اپنے پروردگار کی طرف جب لوٹ کر جاؤں گا تو وہاں پر مجھے اس سے بہتر چیز ملے گی. اول تو اللہ کی طرف جانا ہی نہیں، قیامت اور یہ سب چیزیں ایسی ہی ہیں، اور اگر میں لوٹ کر بھی گیا تو مجھے اس سے بہتر چیزیں وہاں پر دستیاب ہوں گی. شاہ کتنے بجے؟ اب اللہ تعالی نے اس کے دوست کا جواب ارشاد فرمایا، نقل فرمایا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ قال له صاحبه، اور اس کے ساتھی نے اس سے کہا، وہوا یحاورہ، اور اس سے محاورہ کر رہا تھا، بات چیت کر رہا تھا. یہ محاورے کا لفظ آپ دیکھیے اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ یہ محاورہ ہے، تو وہی لفظ یہاں پر ہے، وہوا یحاورہ، اور وہ اس سے باتیں کر رہا تھا. قرآن پاک کو اگر غور سے پڑھا جائے تو متعدد الفاظ ایسے مل جائیں گے جو خود اردو میں استعمال ہوتے ہیں، تو انسان کو ایک آدھ تصور آ جاتا ہے کہ اللہ نے یہاں پر کیا فرمایا ہے. تو اس سے اس کے دوست نے کہا، جبکہ باتیں ہو رہی تھیں، اس نے کہا کہ کیا تم اللہ کا انکار کرتے ہو، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، اور پھر اس کے بعد اس نے اس کی پیدائش کی تفصیل بیان کی. ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے یہاں سے کہ اس آدمی نے صرف دو جملے کہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جملہ تو اس کا یہ کہ اس نے کہا انا اکثر من کا معلوم و اعز نفرا، میرے پاس مال زیادہ ہے اور میرا گروہ مضبوط ہے. اور دوسرا جملہ اس نے کہا یہ کہ میرا خیال ہے کبھی قیامت آئی میرا باغ اجڑے گا نہیں. اور تیسرا جملہ اس نے کہا کہ اگر قیامت آ گئی تو اللہ مجھے اس سے بہتر وہاں دے دے گا. ان تین جملوں نے اس کے پورے باغ کو تباہ کر دیا، اس کی پوری زندگی کا نقشہ گویا کہ تبدیل کر دیا. اور یہ وہ چیز ہے جو اس پہ علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے تھے نہج البلاغہ میں. ان کے ارشادات جو ہیں، یہ بڑی مشہور کتاب ہے، اور اہل تشریح کے نزدیک خاص طور سے بہت زیادہ اہمیت ہے اس کتاب کی. اس نہج البلاغہ میں ساری باتیں غلط نہیں ہیں، بہت سے خطبے ہیں جو الحاقی بھی ہیں، بعد کے لوگوں نے اس میں شامل کر دی ہیں، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یقیناً ارشاد فرمائی ہوں گی. اس لیے اہل سنت والجماعت کے علماء میں سے بڑے بڑے اکابر نے اس کی تشریحات لکھی ہیں. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے نہج البلاغہ کی تفسیر تشریح لکھی ہے. آخری زمانے میں مفتی محمد عبدو مصر کے تھے, اگرچہ آزاد خیالی تھی لیکن مفتی صاحب نے اس کی بھی شرح لکھی ہے. اور بھی چیزیں اس قسم کی ملیں گی کہ اہل سنت میں سے لوگوں نے اس کی تشریحات لکھی ہیں. اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعض جملے بہت غضب کے ہیں. اللہ نے جو خطابت انہیں دی تھی, جو فن دیا تھا انہیں, اس میں انہوں نے عجیب و غریب حکمت کی باتیں ارشاد فرمائی. تو بات یہ جو ہے نا, اس کے تین جملوں نے اسے برباد کر دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خطبے میں ارشاد فرمایا, انہوں نے کہا کبھی کبھی زبان کا ایک جملہ اللہ کے سارے انعامات سے محرومی کا فیصلہ کرا دیتا ہے. بس ایک جملہ آدمی بولتا ہے, انہوں نے فرمایا اللہ کے سارے انعامات سے محرومی ہو جاتی ہے. اس لیے تم بولنے سے پہلے سوچو کہ تم بول کیوں رہے ہو, کیا بولنا ہے, کیا بات کرنی ہے. بالکل حقیقت یہ ہے کہ جس طرح انسان کے لیے بچپن میں بچے کو بولنا سکھایا جاتا ہے, ماں باپ بچے کو بولنا سکھاتے ہیں نا, اسی طرح جب انسان شعور میں آ جائے, جوان ہو جائے, تو اسی طرح چپ رہنا بھی سیکھنا چاہیے. جس طرح بچپن میں بولنا سیکھا تھا, ایسی خاموشی بھی سیکھنا چاہیے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے بات کرنا ہی حرام ہوتی ہے, مگر اس کے باوجود بات کرتے ہیں. اسے پتا نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے, کن لوگوں کے درمیان جھگڑا ہے, کس کی رائے ہے, کیا تھی, حالات کیا تھے, مگر وہ رائے دے گا تو اتنا زیادہ اصرار کرے گا جیسے سارے معاملے کو یہ سمجھتا ہے. تو اس لیے کبھی کبھی ایک جملہ اللہ کے سارے انعامات سے محرومی کا جو فیصلہ کروا دیتا ہے, تو وہ جملہ ہوتا ہی اس غضب کا ہے. جیسے بھوسے میں آگ لگ جائے تو ایک تیلی بھی کافی ہے, خشک لکڑی میں ایک چنگاری بھی کافی ہے ساری لکڑیوں کو جلانے کے لیے. بالکل اسی طرح بعض لوگوں کا بولنا ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہ بولیں, یہ زیادہ بہتر ہے. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے ہاں ایک آدمی آتا تھا, اور وہ کبھی امام صاحب رحمت اللہ علیہ سے اس نے مسئلہ کبھی نہیں پوچھا. تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس سے ایک دن کہا کہ بھئی تم اتنے عرصے سے آ رہے ہو, تم بھی کچھ پوچھا کرو. تو اس سے کہا حضرت میں چپ ہی رہوں تو اچھا ہے, میں تو بولتا نہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, تم کچھ پوچھو, اتنے عرصے سے آتے ہو, حق بنتا ہے, آ کر کچھ تو کہو. تو وہ چپ رہا, پھر اس نے بولا تو کہنے لگا حضرت یہ فرمائیے روزہ کب افطار کیا جائے. تو انہوں نے کہا روزہ افطار کرنا چاہیے جب سورج ڈوب جائے. تو اس نے کہا اگر آدھی رات تک نہ ڈوبے. تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ہنس پڑے, اور انہوں نے فرمایا تو ٹھیک کہتا تھا, یعنی چپ رہے نہیں بہتر. تو یہی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کسی انسان کا نہ بولنا وہی زیادہ اچھا ہوتا ہے. اور اسی لیے یہ بڑے بڑے لیڈرز, بادشاہ, بہت بڑے بڑے لوگ نہیں بولتے. ایک تو اللہ کے نیک بندے, ان میں جو کم سکھنی ہوتی ہے, یا بات کرتے ہیں تو بہت پتے کی بات کرتے ہیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ جو بڑے بڑے نہیں نا بولتے, اس کی وجہ یہ ہے کہ کوا جب کوئل بننے کی اسے سوجھے نا, اور کوا یہ چاہے کہ مجھے لوگ کوئل سمجھا کریں, تو دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ وہ دور کسی درخت پر بیٹھے تاکہ دیکھنے والے کو نظر آئے پتہ نہیں کوئل ہے, کوا ہے, کیا چیز ہے, ایک تو یہ. اور دوسرا اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ بولے نہیں. جب وہ بولے گا تو پھر تو لوگ کوئل نہیں نا سمجھیں گے, پھر تو کوا سمجھیں گے. تو یہ بڑے بڑے لیڈرز جو ہوتے ہیں, یہ پبلک کے اجتماعات میں بولنے سے کبھی کبھی گریز بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ملکہ وکٹوریا کو کبھی کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. تو وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ روب کسی طرح قائم رہے, حالانکہ یہ اصل چیزیں نہیں ہوتی. تو بسا اوقات بولنا غیر ضروری بھی ہو جاتا ہے. اس نے تین جملے کہے اور بربادی چڑھا دی اپنے بال کی. اللہ فرماتے ہیں اس کے دوست نے اس سے کہا, اس سے باتیں کر رہا تھا کہ اللہ کے ساتھ انکار کرتے ہو, بھلا اللہ کی ذات کے ساتھ انکار کرنا ممکن ہے؟ خلقک من تراب, اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا تھا. کتنی بے حقیقت چیز ہے مٹی. کسی کو رسوا کرنا ہو, کسی کو ذلیل کرنا ہو, تو کہتے ہیں تمہیں مٹی میں ملا دیں گے, خاک میں ملا دیں گے. مٹی کو ہمیشہ یہ سمجھا جاتا رہا ہے قوموں کی تاریخ میں کہ کسی کو رسوا کرنا ہے تو مٹی میں ملا دیں گے. صحابہ رضی اللہ عنہ جب ایران گئے تو ایک تابعی تھے, شاہ ایران نے ان کے سر پر مٹی کا ٹوکرا رکھ کے بھیج دیا تاکہ لوگ ان کے لیے ذلت محسوس کریں. اسی طرح الاذر قیاس, اب بھی کبھی غم اور دکھ آتا ہے تو عورتیں مٹی اپنے سر پہ اچھالنے لگتی ہیں, ڈالنے لگتی ہیں, اس لیے کہ مٹی ذلت کی چیز سمجھی جاتی ہے. اللہ نے اس ذلت کی چیز سے انسان کو پیدا فرمایا, اس وجہ سے بھی کہ انسان کو خیال رہے کہ اللہ کیسی چیز سے کیا نتائج برآمد کر سکتا ہے. کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کتنے بڑے بڑے نتائج برآمد ہو جاتے ہیں. اور اس وجہ سے بھی کہ انسان کی اپنی اصل پر نظر رہے تو کبر پیدا نہیں ہوتا، غرور پیدا نہیں ہوتا. پھر فرمایا ثم من نطفہ، اور پھر جو ملاپ ہے ایک، اس سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا. ثم سواک رجلا، اور پھر اللہ نے تمہیں اچھا خاصا صحت مند مرد بنا دیا، اور اس کے باوجود تم اللہ کا انکار کرتے. آدمی اپنی زندگی پر غور کرے اور اللہ کے انعامات پر غور کرے تو کافر انسان بھی، مومن تو پھر بہت دور کی بات ہے، کافر انسان بھی، حقیقت یہ ہے کہ کافر بچے پر بھی جس کی موت کفر پہ واقع ہوتی ہے 80 سال کی عمر میں، 90 سال کی عمر میں، اگر اللہ کی رحمت بارش کی طرح نہ برستی رہے تو اس کے لیے زندگی ممکن. مالک کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، کدھر کدھر سے رزق اس کے لیے فراہم کرتا ہے. ایک لقمہ کافر انسان اور مومن انسان کھاتا ہے. اللہ نے اس کائنات کی کتنی قدرتیں اس میں رکھی ہیں، کتنی طاقتیں جمع کرنی ہیں، اس کے ایک لقمے کے کھلانے کے لیے سورج بھی چمکتا ہے، بارش بھی برستی ہے، لوگ محنت کرتے ہیں، کسان فصل پیدا کرتا ہے، پھر اس کے بعد محنت ہوتی ہے. پھر اللہ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ وہ ایک لقمہ اس کا کھاتا ہے، پھر اللہ کا نظام ایسا ہے کہ وہ ہضم ہو جاتا ہے. یہ لقمے نگل لینا اتنے آسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور بخاری شریف میں آتا ہے، آپ نے فرمایا ہر وہ لقمہ جو انسان نگلتا ہے اور پانی کا ہر گھونٹ وہ جو پیتا ہے، اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ اللہ تیرے اس بندے کے حق میں شفا بن جاؤں یا اس کے لیے بیماری بن جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے سارے لقمے اور سارے گھونٹ اس کے لیے کہہ دیے، بندے کے لیے کہے ہوتے ہیں کہ تو اس کے حق میں شفا بن جا، اور جس لقمے کے متعلق اللہ فرما دیتے ہیں اس کو کہ تو اس کے حق میں بیماری بن جا، وہی غذا کھاتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے، وہی چیزیں کھاتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے. تو ایک ایک لقمہ اللہ کا حکم اس کے ساتھ ہے، اللہ کے فرشتے اس پہ محنت کرتے ہیں، تب جا کر کہیں اس کے جسم کی غذا بنتی ہے، تب جا کر کہیں یہ انسان اس کے جسم کو لگتی ہے وہ چیز، تب جا کر کہیں جوانی اور صحت مندی آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی بات ارشاد فرمائی، ترمذی میں آتا ہے، آپ نے فرمایا نعمتان، اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اللہ کی بہت بڑی مخلوق غفلت میں پڑی ہوئی. دو نعمتیں خدا کی ایسی ہیں جس میں بہت بڑی مخلوق غفلت میں پڑی ہوئی.